الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العظيم. یہ سورہ نساء کی جو چوتھے پارے میں یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم لوگ اپنا حق مانگتے ہو. اور ارحام یہاں جو ہے یعنی خون کے رشتوں کے حقوق میں، تو ان کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ کسی خون کے رشتے سے قطع رحمی کے سبب تمہاری دعا بھی قبول نہ ہو. اس لیے قطع رحمی خون کے رشتوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھ کر اس میں عمل کریں، کیونکہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتا ہے. میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا کہ جس نے کسی نے رشتہ کسی سے کاٹا ہو اس سے جوڑ لے، ورنہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. میدان عرفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی کسی سے رشتہ کاٹا ہو اسے رشتہ جوڑ لے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی اور ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو ایک صحابی اٹھے جنہوں نے اپنی خالہ سے بول چال چھوڑی ہوئی تھی، فوراً جا کر کہا کہ خالہ مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جو خون کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ دیں گے، اور اسی کی نحوسے سے دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا خالہ سے اس نے معافی مانگ کر دعا سلام کر کے معاملہ صاف کر کے اور بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. لہذا ذرا ذرا سی بات پر دوستوں، سگے بھائی سے، چچا، ماموں، دادا، نانی، یعنی جتنے بھی خون کے رشتے ہیں، رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ جو ہے وہ بول چال بند کر دی ہے. بلا ضرورت شدیدہ خون کے رشتوں سے کاٹنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وجہ ہو تو علماء سے پوچھو، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے حالات میں شریعت کے کیا حکم ہے. مثلا کوئی رشتہ دار ہے، ہر وقت وہ سمجھے کہ بچھو کی طرح ڈستا رہتا ہے. کوئی بد دین ہے جو تجھے برائی میں زبردستی شریک کرنا چاہتا ہے کہ میرے یہاں آنا پڑے گا، ٹی وی ہے، فلم ہے، اور وہ ویڈیو بھی ہوگی اور تصویر بھی کھینچنی پڑے گی. اگر دین کی وجہ سے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے پاس اس وقت مت جائیں، لیکن بعد میں نرمی سے سمجھا دو ان کو، اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. بہت ہی شدید حالات میں تعلق جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے علماء سے مشورہ کرنا ضروری ہے. دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی رحم کو زبان دیں گے، یعنی خون کے رشتے کو اللہ تعالی زبان دیں گے. وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں خون کا رشتہ ہوں، آپ نے میرا نام رحم رکھا ہے، آپ کا نام رحمان ہے، میں آپ سے مشتق ہوں، یعنی کہ آپ سے کٹ کر نکلا ہوا ہوں، لہذا میرا حق دلوائیے. جس نے مجھے جوڑا آپ اسے جوڑ لیجئے، اور جس نے مجھے کاٹا آپ اسے کاٹ لیجئے. کتنا اہم معاملہ ہے، قیامت کے دن یہ معاملہ پیش آئے گا. اس لیے دنیا ہی میں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے شیخ سے مشورہ کر کے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے. اس لیے میں دوستو، اگر کے بعض سخت حالات میں مجبوریوں کے تحت قطع تعلق اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے نباہ کرنا چاہیے. بلا ضرورت ذرا ذرا سی بات پر خون کے رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات ہو گئی ساس بہو کے درمیان، اب وہ دونوں بات ہی نہیں کر رہے آپس میں. اب سنیے ارحام یعنی خون کے رشتوں سے کیا مراد ہے، خون کے رشتے کون ہیں. یہ بات علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ المراد بالارحام الاقرباء من جهة النسب ومن جهة النساء. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ میرا بھائی ہے نا، میری ماں، میرا دادا، میرا نانا، یعنی میرے جو اپنے خون کے رشتے ہیں وہ ارحام ہیں، وہ خونی رشتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ارحام سے مراد وہ رشتے ہیں جو نسب یعنی خاندان سے بنتے ہوں، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی وغیرہ، یہ تو ہیں ہی ہیں. اور وہ رشتے بھی ہیں جو بیویوں کی طرف سے بنتے ہیں، جیسے ساس سسر ہے، برادر نسبتی ہے وغیرہ، جیسے وہ آپ کی ماں ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھائی آپ کا وہ بھی. تو ارحام کے مراد یہ دونوں طرف سے رشتے جو ہیں، بیوی کی طرف سے رشتے جو ہیں اور شوہر کی طرف سے جو رشتے ہیں، تو یہ سب خون کے رشتوں میں شامل ہے. ان کا حق ویسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ کا ہے، ان کا ادب اکرام ویسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ کا ادب اکرام کرتے ہیں. ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی، ہمیں شریعت پہ عمل کرنا ہے. شریعت کے مسئلے پہ عمل کرنے سے ہماری نجات ہوگی، عقل پہ عمل کرنے سے ہماری پٹائی ہوگی. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے وہ، شریعت نے کہہ دیا کہ مراد دونوں ہیں تو دونوں کا ادب ویسے ہی کرنا جیسے کہ ہم اپنی ماں باپ کا ادب کرنے ہیں، ایسے ساس سسر کا ادب کرنا ہے. اب دیکھیں وہ پال کر کیا ہے، اپنی بیٹی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹی پال کر وہ آپ کو دے دے اور تو ہر وقت مونچھوں پر تاؤ دے رہے ہیں کہ گویا کہ ساس سسر کا اب اپنی بیٹی پہ کوئی حق نہیں ہے. ذرا ذرا سی بات پر ساس سسر سے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ماں اگر بیمار ہو گئی اور اس نے کہا کہ بھائیا ذرا دو دن میری بیٹی کو رہنے دو، میری خدمت کرے گی، تو کہتے ہیں کہ میرا حق ہے، اب میں اس کا مالک ہوں، اس کا کان پکڑ کے لے جاؤں گا. ارے جاہل جاہل، یہ جاہلانہ باتیں ہیں ساری. اللہ سے ڈرنا چاہیے، تمہارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. ملا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نصب و سہرا، فرمایا نصب کہتے ہیں خاندانی رشتوں کو اور سہرا سے مراد ہے سسرالی رشتے. تو اللہ تعالیٰ نے عطف کیا ہے، معطوف علیہ معطوف حکم میں ایک کے ہوتے ہیں، جیسے کہ جا زید خالد، کہ زید اور خالد آیا ہے نا، تو دونوں شریک ہیں آنے میں. اس آیت کے ذیل میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا حق تمہارے خون کے رشتوں کا ہے اتنا ہی سسرال والوں کا ہے. ان سے ذرا ذرا سی بات پر لڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اگر بیٹا اپنی بیوی کو لے کر عید بقرعید کو یا کسی اور دن میں ساس سسر کا حق ادا کرنے جاتا ہے تو ماں یہ کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ اچھا تو اب تو بیوی کا غلام بن گیا ہے. باپ کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اچھا تم اب بیوی کا جو ہے وہ غلام بن گیا ہے. یہ کیا ہے دوستوں، جہالت کی باتیں ہیں نا، جہلانہ رسمیں ہیں، جہالت کی رسمیں ہیں. ان کو ختم کریں، ختم کر کے سنت کی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات کو زندہ کریں. بہت ہی جہالت ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، بے رحمی کی بات ہے. بلکہ آپ کو تو مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ جاؤ ساس سسر کا بھی حق ادا کرو، ان کا بھی حق ہے. 15 سال پال کر، 15, 16, 20 سال جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پال کر آپ کے حوالے کر دیا، تو کیا ماں باپ سے ملنے کا اس کا حق نہیں ہے؟ تم اپنی بیٹی دیتے ہو تو کیا پسند کرتے ہو کہ اس کے ساس سسر ان سے نہ مل لے دیں کیا، لیکن دوسرے کی بیٹی پر ڈنڈا؟ یہ میں دوستو ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے عقل مانگنی چاہیے، سلامتی عقل میں مانگنی چاہیے اور شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اے ابو بکر، کیا تم یہ بات محبوب نہیں رکھتے کہ تم میرے اس بدری صحابی کو جو تمہارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. سنیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قسم کھائی تھی کہ اب کسی کبھی اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. جو بھی مسئلہ ہو گیا ہوگا آپس میں، تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اب یہ میرا رشتہ دار سے کبھی بھی اچھائی نہیں کروں گا، اچھا سلوک نہیں کروں گا، کچھ خیرات بھی نہیں دوں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. اس آیت کے نازل ہوتے ہی اللہ نے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں. یہ آیت نازل ہوتے ہی صدیق اکبر نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور کہا کہ قسم اٹھائی کہ انی احب ان یغفر اللہ لی، قسم ہے اللہ کی کہ بے شک میں محبوب رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دیا جائے. اے خدا، صدیق تیری آیت کی قدر کرتا ہے، تیرے حکم پر جان دیتا ہے، میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دو اور آئندہ اس کا اور زیادہ خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کروں گا. تو میرے دوستو آج کیا حال ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ماں کہہ دیتی ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میری اولاد ہی نہ ہوتی. یہ وہی مائیں ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو تعویذیں مانگتی پھرتی ہیں، روتی پھرتی ہیں، خدا مجھے اولاد دے دے دعائیں کراتی پھرتی ہیں. جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو دماغ میں خناس اور غصہ اتنا زیادہ ہے کہ بیچارہ معافی، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی بھی مانگ رہے ہیں، اس کو معاف بھی نہیں کر رہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے اللہ والے نہیں خالی بنوں گے. آپ نے صرف اللہ کا حق ادا کر دیا تو اس سے ولایت نہیں ملے گی، جب تک کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہ سیکھو. اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھیں. ہم سب غصہ کا خناس نکالنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. سبحان اللہ. اب جن کو بہت غصہ آتا ہے، ذرا وہ اپنا بھائی مزاج درست کر لیں. کیسے؟ اپنے غصے کو روکیں، مزاج کو رحم دل بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ ویسا ہی فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے برداشت کریں، جھنجھلاٹ آ جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ شخص کو ایک ڈنڈا لگاؤں، ایک تماچا لگاؤں، بچے پہ اتنا غصہ آ رہا ہے، ایک درادر اس کی پٹائی کر رہے ہیں، ڈنڈے سے مار رہے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے سنا ہے کہ قاری صاحب تھے، انہوں نے غصے میں آ کے بچے کو سر جھکا کر پیچھے کمر پہ ایک غصہ زور سے مارا، اتنی زور سے مارا کہ اس کا اثر جو ہے اس کے دل پہ جا کے پڑا، تو وہیں بچے کا ہارٹ فیل ہو گیا. ماں باپ نے جا کے پولیس میں شکایت کی، پولیس آئی، جا کے پورا مدرسہ سیل کر دیا، اس کو گرفتار کر کے لے کے جیل میں بند کر دیا، اور مقدمہ اس کے خلاف چلا. تو کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہوئی. یہ غصے کی وجہ سے میرے دوستو، غصہ ضبط کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی بیجا غصہ کرنا بڑا عجیب کی بات ہے. حلیم الطبع بہت ہی بڑی خوبی ہے، حلیم الطبع بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. سبحان اللہ. حضرت حکیم الامت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج، رقیق القلب تھے. اگر ہم اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیں تو کتنا مزہ آ جائے گا. دعا کے اندر، اے اللہ مجھے حلیم الطبع، رحیم المزاج، رقیق القلب بنا دے. سبحان اللہ. یعنی طبیعت کے بڑے حلیم تھے، مزاج کے رحمت والے تھے، اور دل کے نرم تھے. یہ ہے صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی بیان فرمائی. تو اگر اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور ہماری مائیں بہن اگر اللہ کے ولیہ، اللہ کی دوست بننا چاہتی ہیں، تو یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کریں. دل میں برداشت کی طاقت ہو، مزاج میں شان رحمت غالب ہو، اور تمہارا دل نرم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بکری جب ریوڑ سے بھاگ گئی، میرے شیخ رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا، تو کیا ہوا دوستو؟ یہ کسی اردو ڈائجسٹ کا واقعہ نہیں ہے، یہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی اور جو تفسیریں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ بکری جب ریوڑ سے نکل کر بھاگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے. ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی تھی تاکہ ان کے دل میں برداشت کی طاقت پیدا ہو، کیونکہ بکریوں کو چرانا آسان کام نہیں ہوتا. یہ بہت جلدی ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں، اور چرواہا بیچارہ جو عاجز ہو کر کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سب جمع اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے کہ پھر ایک ادھر جا رہی ہے، پھر ایک ادھر جا رہی ہے. تو بہت زیادہ حلم اور بردباری چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ میاں انبیاء کو پہلے بکریوں کی مشق کراتے ہیں کہ پہلے بکریوں پر مشق کرو، تب تمہیں امت کی خدمت دیں گے. چنانچہ جب بکری بھاگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، کانٹے چبھ گئے، خون بہنے لگا. آئندہ ہونے والے نبی کے خون بہ رہا ہے، کچھ اندازہ لگائیں. ایک نبی بکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو نبی ہونے والے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور مینوں پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. جب اس کو پکڑا تو بتاؤ، میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اس کے کان ہیٹتے، اس کی پٹائی کرتے، ڈنڈے سے مارتے، اس کو سارا غصہ اس سے پہلے اتارتے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم سوچتے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، ہے نا؟ اٹھا کر پٹکتے. کو خان صاحب ہوتے طاقت والے، سوچا تم نے ہم کو اتنا دوڑایا ہے، یہ اٹھا کے پٹکا اس کو نیچے. پھر کیا کرتے ہیں, چھری پھیر کے ذبح کر دیتے ہیں اس کو. بہرحال تو میرے شیخ رحمتہ اللہ نے سنایا ایک قصہ کہ ایک شخص کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو بہت ہی بدتمیز تھی, غصے کی تیز تھی. اس نے کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا. جب سسرال جانے لگا تو ایک بکری ساتھ لے لی, اور جب واپس آنے لگا راستے میں بکری بولی, میں اس نے بکری کے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اچھا اگر اب تو نے میں کہا تو ڈنڈا ماروں گا. اب بیوی اس کی جو تھی وہ پالکی میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ سن رہی تھی, بولے یہ بکری کے میں کرنے پہ تھپڑ مار رہا ہے تو مجھے کتنا مارے گا یہ. اس کے بعد بکری نے دوسری بار میں کہا تو زور سے مارا اور چیخا کہ نعرہ ہے خاموش اور جا, خاموش ہو جا ورنہ ذبح کر دوں گا. تین چار تھپڑ کے بعد گھر قریب آ گیا. بکری نے پھر میں کہا تو اس کو اٹھا کر پٹک دیا اس نے اور کہا کہ خبیث مانتی نہیں ہے نا, بار بار منع کرتا ہوں, تھپڑوں سے بھی تو ٹھیک نہیں ہوئی, اب تیرا علاج یہی ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیا. اچھا ظالم نے دل میں یہ سوچا کہ یا اللہ اسی سے ولیمہ کروں گا, یا اللہ ولیمے کی نیت سے ذبح کر رہا ہوں, غصے سے نہیں کر رہا. اگلے دن اس گوشت سے ولیمہ کر دیا, لیکن بیوی پر روب پڑ گیا کہ ہمیشہ کے لیے تابع دار ہو گئی, اس کا سارا غصہ دور ہو گیا. بہرحال یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ سنایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بکری مل گئی تو انہوں نے اس کو نہ مارا نہ پیٹا, کچھ نہیں کہا, بلکہ رونے لگے اور اس کے کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالنے لگے. نبوت کے ہاتھ, دوستو سوچے ذرا, نبوت کے ہاتھ بکری کے کانٹے نکال رہے ہیں, اپنے پاؤں کے کانٹے بعد میں نکالے, پہلے بکری کے کانٹے نکالے, اور ہمارے شفقت کے روتے بھی رہے ہیں اور فرمایا کہ اے بکری اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنی جان پر تو رحم آنا چاہیے تھا, اتنا بھاگنے سے تجھ کو کیا ملا, آخر پکڑی گئی نا اور کانٹے چپ گئے اور تیرے بھی خون بہ گیا اور میرے بھی, لیکن اگر میرے خون پر تجھ کو رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کر لیتی. اللہ اکبر, کیا حلم تھا میرے دوستو. جب فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور پیار دیکھا تو عالم والا نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ شخص نبوت کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کے علم تو پہلے ہی سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنانا ہے. اللہ کے نزدیک پیارا بندہ وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. تو جو اللہ والا ہوتا ہے میرے دوستو, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ صرف انسانوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ نہیں کرتا, وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھنا چاہیے ہم سب کو. ایسی عورت کو قیامت کے دن خدا کی رحمت کا کیا ملے گی, آپ خود اندازہ کریں. جو ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہی ہے, ساس سے لڑ رہی ہے, بیٹے سے لڑ رہی ہے, بہو سے لڑ رہی ہے, تو اس کا کیا حال ہوگا میرے دوستو. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونٹیوں پر رحم فرما دے دلوں میں, چونٹیوں پہ رحم فرما دے دلوں میں, مچھلیوں پر رحم فرما دے دریاؤں میں, درندوں پر رحم فرما دے صحراؤں میں, اور پرندوں پر رحم فرما دے فیضاؤں میں. یہ ہوتے ہیں میرے دوستو اللہ والے. اللہ اکبر, کیا شان ہوتی ہے ان کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اور جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بچپن یاد دلا رہے ہیں. ہم بچپن یعنی ایسی عمر ہو گئی ہے ہماری, 55 سال کی عمر ہو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اپنا بچپن نہیں بھولنا. جوانی اور طاقت میں بوڑھے ماں باپ سے انسان گستاخیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب برداشت نہیں ہو رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی دعا سکھائی ہے جس میں ہمیں ہمارا بچپن یاد دلایا اور ماں باپ کے احسانات بھی یاد دلائے کہ ان کے احسانات کے بدلے میں مجھ سے یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. والدین کے ساتھ اساتذہ مشائخ کے لیے دعا مانگنے بھی چاہیے. تو اس آیت میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ جن سے انسان اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، اپنی اصلاح کرواتا ہے اور ان سے دین سیکھے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جب ماں باپ کے لیے دعا مانگے تو اپنے استاد اپنے شیخ کے لیے بھی دعا مانگے. حضرت نے لکھا ہے کہ ربوبیت کے معنی ہے پرورش کرنا، بس جنہوں نے بھی پرورش کی ہے خواہ جسمانی ہو روحانی ہو ان کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے. ماں باپ جسمانی پرورش کرتے ہیں، شیخ روحانی پرورش کرتا ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ شیخ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. والدین کے حقوق کے سلسلے میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس سے پہلے ان کے کچھ حالات ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے معنی کیا ہیں کہ بلی کے بچے کے ابا، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے چھوٹے بچے کو. ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام نہیں تھا، یہ ایک دن اپنے آستین میں بلی کا بچہ لیے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ تیری آستین میں کیا ہے، عرض کیا کہ بلی کا بچہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ابو ہریرہ، تم اسے بلی کے بچے کے ابا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ قیامت تک کے لیے پکی ہو گئی، سبحان اللہ. تو ان کا اصلی نام جو ہے وہ اس کا اصلی نام تھا عبد الرحمن، ہم کتنوں کو معلوم بھی نہیں ہے اس کا. ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے، جو آقا کی زبان سے نام نکلا بس وہی مشہور ہو گیا. جیسے کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت سے لوگ ہیں ان کا نام بھی نہیں جانتے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو میر صاحب کا لقب دیا تھا، اب وہ میر صاحب کے نام سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں ان کا اصلی نام نہیں جانتے، ان کا اصلی نام ہے میر عشرت جمیل، لیکن کیونکہ میر نہ میر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے اس لیے سب میر صاحب میر صاحب کہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہے عبد الرحمن. زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا. عبد الشمس کے معنی کیا ہے کہ سورج کا بندہ. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب ابو ہریرہ نکل گیا تو یہی نام مشہور ہو گیا. اتنا مشہور ہوا کہ کم اللہ اسم لہ، جیسے ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اپنی کنیت سے ایسے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے، یہاں تک کہ ان کا اصلی نام ثابت کرنے کے لیے محدثین کو دلائل قائم کرنے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نام نکلا وہی مقبول کیا ہو گیا. دوستو یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی ان کا اصلی نام نہیں جانتا. بڑی کتابوں میں جیسے مشکات شریف کی شرح منقات میں اور دوسری بڑی شروع ہیں ان کا اصلی نام عبد الرحمن لکھا ہوا ہے. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5364 حدیثوں کا مدینہ شریف میں درس دیا کرتے تھے. کتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں؟ 5364 حدیثیں، اور مدینہ شریف میں اس کا درس دیا کرتے تھے. تو جب یہ درس دینے جاتے تھے تو راستے میں ان کی والدہ کا مکان آتا تھا، یا اپنی اماں کو سلام کر کے ان کی دعائیں لے کر جایا کرتے تھے. ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی؟ 800 تھی، جن میں تابعین کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے. ان میں چار مشہور صحابہ کرام بھی ان کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. علم کی دولت وہ چیز ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ امیر المومنین کے بیٹے اور بادشاہوں کے بیٹے ایک فقیر اور درویش کے شاگرد بنے ہوئے ہیں. اس کے علم کی برکت کیا، وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا ملی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی حدیثیں میں سنتا ہوں لیکن یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتی، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ آپ کی جو بات سنوں مجھے یاد ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افرش رداء کا، بھائی اپنی چادر کو نیچے بچھاؤ. چنانچہ انہوں نے اب چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ چادر میں اپنے ہاتھ سے جیسے کہ بھر بھر کے کچھ ڈالا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اسے سینے سے لگا لو. انہوں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ایسی، کوئی حدیث نہیں بھولی، مجھے سب یاد ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرما دیا تھا. لیکن دوستو انہوں نے مجاہدہ بھی بہت کیا تھا، اتنا مجاہدہ کہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کمزوری اتنی ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو بھی اڑا دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تابعی جن کا نام ہے سعید بن المسیب، یہ علم اور کمالات میں سب سے آگے نکل گئے. فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کرام کے درجے کو کوئی نہیں پا سکا، کوئی نہیں پا سکتا غیر صحابی، امام و حنیفہ بھی نہیں پا سکتے، امام بخاری بھی نہیں پا سکتے، لیکن علم کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، قوت حافظہ کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت سعید بن مسیب کو یاد تھی. مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھتے ہیں کہ کانا اعلم الناس بحدیث ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5364 حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی. یہ بہت بڑے فقی، بہت بڑے محدث، بہت متقی اور بڑے اللہ والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب شروع ہوئی تو 2 سال گزرنے کے بعد حضرت سعید ابن مسیب پیدا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال خلافت کی. اللہ اکبر، کیا شان تھی دوستو جب یہ اسلام لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام سے آج آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور فرشتوں میں غلغلہ مچ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق کا لقب بھی آسمان سے آیا تھا. معلوم ہے آسمان سے یہ لقب آیا تھا. اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. یہ یہودی تسلیم نہیں کیا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میں نہیں مانتا، میرا فیصلہ آپ کیجئے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھہر جا، ابھی فیصلہ کرتا ہوں. یہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ یہ ہے تیرا فیصلہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر امتی سے فیصلہ کرائے اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عمر فاروق، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا لقب فاروق آسمان سے عطا ہوا، یہ تو وحی کے ذریعے سے ان کو عطا ہوا ہے. لوگ دوستو اتنی خوبیوں کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرمان خلافت لکھتے تھے تو ایک انگوٹھی تھی ان کے پاس، وہ مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. وہ کیا حدیث تھی؟ کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کا دھیان ہی کافی ہے. جس شخص سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں، جس شخص میں شہوت کی بیماری ہو شدید ہو، جس شخص میں غصے کی بیماری ہو شدید ہو، جس شخص کا دل نماز روزے میں نہ لگتا ہو، جس شخص کے دل میں نافرمانی کے ارادے پیدا ہو رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. یہ خاموش واعظ ہے. مشکاۃ شریف کی شرح میں ہے کہ اللہ نے 2 واعظ دیے ہیں، ایک وہ واعظ ناطق یعنی بولنے والا، واعظ وہ قرآن ہے اور ایک واعظ ساکت یعنی خاموش وہ کیا ہے موت. موت کی یاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چادر اوڑھ کر موت کو یاد کر کے کامتے رہیں, بلکہ موت کا اس قدر دھیان کافی ہے جو ہمیں گناہ کرنے سے روک دے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ ڈرتے ہیں کہ مرنے سے گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا, میں فرماتے تھے کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی موت جو ہے موت یہ تو ایک سمجھو کہ پل ہے, اس پل کے ذریعے سے تو ہم اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کر سکیں گے. ہیں یہ تحفہ ہے مومن کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے گا. تو گناہوں کی درآمدات کے جو اعضاء ہیں جیسے آنکھ سے حسینوں کو دیکھ کر حرام لذت حاصل کر رہے ہیں یا کانوں سے گناہ کی باتیں سن کر لذتیں حاصل کرتے ہیں, قبروں میں یہ سب کیا ہوگا دوستو, یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. خواب تھا جو کچھ دیکھا تھا, جو سنا افسانہ تھا. یہ خواب افسانے کے لیے انسان اپنے اللہ کا غضب اپنے اوپر حلال کر رہا ہے. لذت دائمی ہوتی تو بھی کہا جاتا کہ چلو بھائی اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض تو کیا مگر کچھ فائدہ بھی اٹھایا, ہمیشہ کی لذت تو نہیں ہے نا. یہ سب خواب ہے میرے پیارے دوستو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا آپ نے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے, جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگا نہ دل کو بہار سے. خواب اور خواب و خیال کی دنیا فانی ہے, یہ چمن جو ہے یہ جنگل ہونے والے ہیں, کالے بال سفید ہونے والے ہیں, گال پچکنے والے ہیں, اور جو گالوں کو ہم کھینچ کھینچ کے اور پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں, اس پہ لیپا توپی کر رہے ہیں اور ہر قسم کا میک اپ لگا رہے ہیں, ایک دن یہ گال بھی ختم ہو جائیں گے قبر میں جا کے. دانت منہ سے باہر آنے والے ہیں, کمر جھکنے والی ہے, بڑھاپا آنے والا ہے ہمیں دوستو. یہ کالے بعد بال سفید ہونے والے ہیں, بچپن جوانی سے اور جوانی جو ہے وہ بڑھاپے سے, اور بڑھاپا پھر کیا موت میں تبدیل ہو جائے گا, اور موت قبروں میں لے جانے والی ہے. جو بچپن کو بھی لے جاتی ہے, جوان کو بھی لے جاتی ہے, بوڑھے کو بھی لے جاتی ہے, ادھیڑ عمر والے کو بھی لے جاتی ہے. تو جو شخص دنیا سے وہی دل لگاتا ہے جو پاگل ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, عارضی رنگت کے لیے ہمیشہ کی دائمی راحت کو قربان کر رہا ہے, عارضی لذت کے لیے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے. لیکن اگر خدا ناستہ اسی حالت میں موت آ گئی اور بغیر توبہ کیے مر گئے تو اس کا کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ مرنے کے بعد تو جو ہوگا, دنیا ہی نافرمانی کے اوپر یہ عذاب تو دل میں آ جاتا ہے. بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جسم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے جسم کے بادشاہ کون ہے؟ جسم کا بادشاہ دل, دل کو پکڑتے ہیں. اللہ بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ جسم کے بادشاہ کو یعنی دل کو پکڑتے ہیں. کسی گنہگار کو چین و سکون نہیں, ہر وقت پریشان رہتا ہے. جیسے ہیروئن پینے والا کیسے وہ پریشان, کچھ اس کو ہوش نہیں رہتا میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ہمارا شیخ ہمارے لیے روئے, ہمارے استاد ہمارے لیے روئے, ہماری اصلاح کی دعائیں کرتے رہیں. حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. ہمارے گناہوں پر فرشتے رو رہے ہیں, اولیاء اللہ رو رہے ہیں, ہمارے مشائخ رو رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں ہے, ہمیں رونا نہیں آتا, ہمیں گناہ نہیں چھوڑنے. اپنی حالت دار کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اولیاء اللہ بزرگان دین صالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم رہ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے عطایات میں دعا مانگی تھی, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا عجیب بات, فرمایا کہ اگر آپ کو پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی دعائیں چاہیے, اور یقیناً سب کو چاہیے, فرمایا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نیک بن جائیں, صالح بن جائیں. عطایات میں دعا مانگی جاتی ہے عطایات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ, جتنے صالحین بندے ہیں اللہ سب پر سلامتی نازل کرے. تو صالحین جب فاسقین ہو جاتے ہیں یعنی جب کوئی صالح آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس دعا سے محروم رہ جاتا ہے. تو اگر ہمیں دعائیں چاہیے پورے عالم کے اولیاء اللہ کی، غوث کی، قطب کی، یقیناً وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہوں گے نا. یہ ہر بات ہے، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں نماز تو پڑھتے ہوں گے، نماز یقیناً پڑھتے ہیں. وہ غوث بھی پڑھے گا، قطب بھی پڑھے گا، ابدال بھی پڑھے گا، بڑا محدث بھی پڑھے گا. تو اس میں اتحاد بھی پڑھنا واجب ہے، بغیر اتحاد پڑھے ہوئے نماز بھی کیا نہیں ہوگی. تو نماز میں اتحاد جب پڑھے گا وہ، تو اس میں یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ سلامتی ہمارے پر اور جتنے بھی آپ کے نیک بندے ہیں ان پر. تو تمام اولیاء اللہ کی آپ کو سلامتی مل رہی ہے بوجہ صالح ہونے کے. تو فائدہ نہیں ہے میرے دوستو، صالح بننے میں فائدہ ہے نا. بغیر کہے ہوئے، بغیر درخواست کیے ہوئے آپ کو دعا مل رہی ہے، یہ اصل دعا ہے. ساری دنیا کے اولیاء اللہ نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو صالحین کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، ہے نا. خیر، تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں یہ حضرت سعید بن مسیب علم فضل میں سب سے آگے بڑھ گئے. ان کے ایک شاگرد حضرت مکحول بن خلیل، یہ بھی ایک جلیل و قدر تابعی ہے، سوڈان کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فتویٰ لکھتے تھے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے تھے، یا اللہ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اے اللہ آپ کی مدد سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول، اب یہ تفسیر ہو رہی ہے با زبان رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تفسیر خود ہو رہی ہے، اس سے اور معتبر تفسیر کیا ہوگی؟ لا حول ام معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، لا حول ام معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، اور ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، یعنی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدد سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ. محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اس کو جنت کا خزانہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. اور جنت ملنے کے یہی دو راستے ہیں بھائی، ہے نا، انسان نیکی کر لے اور گناہوں سے بچ جائے. لہذا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، جس سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں. تو یہ لا حول ولا قوۃ الا کم از کم میرے شیخ فرماتے تھے کہ 111 مرتبہ پڑھا کریں. 111 مرتبہ، اللہ کا ایک نام ہے کافی، اس کے عدد ہیں 111. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ کام، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جائیں گے. اول آخر دروشی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے روئے اور گڑ گڑا کے یا اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے، میں نے اپنی زندگی کو بہت آزما لیا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم کو ہماری ہمت کے حوالے نہ کیجئے. اے اللہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ اپنی رحمت سے ہماری مدد کیجئے. دوستو اس طرح سے اللہ سے فریاد تو کرے، ارے مزہ نہیں آتا، بولتے جاؤ اپنی بولی، اپنے میاں کو سناتے جاؤ، ہاں انشاءاللہ تعالی مدد آئے گی. جو اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد مانگتا ہے محروم نہیں رہتا، لیکن کام رونے ہی سے بنتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا بابا آدم علیہ السلام کا کام بھی رونے سے بنا تھا، اسی طرح بچے لوگوں کا کام بھی رونے سے بنے گا. رونے سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور اگلے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی. اگر صحیح معنی میں رونا نہ آتا ہو تو رونے والوں کی شکل بنا لو. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. بہرحال تو یہ جو ہیں یہ تابعی تھے، ان کے شاگرد تھے، تابعی جو ہیں وہ صحابہ کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت مقبول تابعی تھے جو شام کے سب سے بڑے مفتی تھے، اتنے جلیل و قدر مفتی تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حدیث میں سب سے زیادہ ان کو یاد تھی. جو ان کے استاد تھے. حضرت سعید ابن مصیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ طفت الارض کلہا فی طلب العلم, میں نے علم دین کی طلب میں زمین کی بہت سیر کی. فما لقیت اعلم من سعید ابن المسیب, میں نے سعید ابن المسیب سے بڑھ کر کسی عالم کو نہیں دیکھا. میں نے بہت سیر کی لیکن اس سے بڑھ کر میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا. ایک آیت کی تشریح میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن المسیب کا ایک واقعہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ پاک کے دو نام ہیں, ایک ہے ملیک اور ایک ہے مقتدر. ملیک کے معنی کیا ہے؟ ملک اور ملیک میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے ملک اور ایک ہے ملیک. جب دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو ملک کے معنی صاحب مملکت اور ملیک کے معنی ہیں صاحب مملکت عظیمہ, یعنی بہت بڑی مملکت کا مالک. اللہ تعالیٰ نے ملک بھی فرمایا اور ملیک بھی فرمایا. سورہ قمر میں ملیک اور مقتدر دو نام نازل کیے ہیں. قادر کے معنی ہیں قدرت کا مالک, اور مقتدر کے معنی ہیں قدرت عظیمہ یعنی بڑی قدرت کا مالک. تو ان دو ناموں میں بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے, اسم اعظم چھپا ہوا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں اسم اعظم کیا ہے, فرمایا کہ ان دو ناموں کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے. ان دو ناموں میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی شان چھپا رکھی ہے. اگر کوئی شخص چاہے میری دعا قبول ہو تو ان دو ناموں کو پڑھ لیا کرے. کون سے نام ہیں؟ یا ملیکو یا مقتدر, یا ملیکو یا مقتدر. اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید ابن مسیب کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. یہ واقعہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے. فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے مدنی ہیں, صحابہ اجمعین اور تابعین مسجد نبی ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیب فجر کی نماز کے لیے نکلے, مگر ان کو رات کا وقت سمجھنے میں کچھ دھوکہ لگ گیا اور دو گھنٹے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے. صبح ہونے تک تہجد تلاوت میں مشغول رہے, زیادہ عبادت سے تھک کر سو گئے. تو غیب سے آواز آئی کہ سعید ابن مسیب تو یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگے گا تیری دعا ہمیشہ قبول کی جائے گی. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ غیبی آواز سن کر وہ خوف زیادہ ہو گئے. پھر یہ آواز آئی کہ ڈرو مت, تمہیں ایک دولت دی جا رہی ہے, یہ پڑھو, اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون. حاتب ایک غیبی آواز سے تابعی کو ایک وظیفہ دیا جا رہا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون کے معنی ہے کہ اے اللہ آپ ملیک ہیں, آپ مقتدر ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جس چیز کی مشیت ارادہ آپ کر لیتے ہیں فیصلہ فرما لیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی وہ کبھی رد نہیں ہوئی, سبحان اللہ, ہمیشہ قبول ہوئی ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یا آخر میں یہ اسم اعظم جو ہیں یہ لازمی پڑھتے تھے, اللہم انکا. ہم بھی سب یہ سیکھ لیں اور پڑھے کریں, اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امری یکون. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں تو آگے خود بھی دعا کرتے ہیں وہ کہ اسعدنی فی الدارین, فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دونوں جہاں میں نیک بخت بنا دے, اچھی قسمت والا بنا دے. وکن لی, اور آپ میرے خاص بن جائیے. ولا تکن علیہ, اور میرے خلاف کبھی نہ ہو جائیے. وانصرنی علی من بغا علیہ, اور میری مدد کیجئے ان لوگوں پر جو مجھ سے بغاوت کر کے مجھے تکلیف اور نقصان دیتے ہیں. واعدنی من ہم الدین, اور مجھے قرض کے غم سے نجات دیں, مجھے قرض کے غم سے نجات دے. وقہر الرجال, اور لوگوں کے یعنی ظلم سے مجھ کو محفوظ فرما دیجئے. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءُ اور دشمنوں کے لانتان سے اور اعتراضات سے مجھے بچا لیجئے. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو دوستو معلوم ہوا کہ اسماء یہ ہم دعا یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا, دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے آسان فرما دیے ہمارے لیے. تو اسے اسم اعظم ملیک اور مقتدر کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے دوستو, لہذا یہ دعا بھی مانگ لیں کہ یا اللہ ہمارے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, ان کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھے والدین کے حقوق الگ ہیں, بیوی بچوں کے حقوق الگ ہیں, ساس سسر کے حقوق ہیں. تو کسی جب تک ان سب کے حقوق کا علم نہیں ہوگا تو کسی پہ زیادتی ہو جائے گی, کسی کے حق تلفی ہو جائے گی اور کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں گے ہم. تو سب کے حقوق جب معلوم ہو جائیں گے تو انسان اس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرے گا. تو کیونکہ یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, اتنا اہم ہے. دیکھیں میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے اپنی ابا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے بھائی پر ظلم کیا, یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا تھا نا, تو ان کو کنویں میں پھینک دیا تاکہ وہ مر جائے یا کوئی قافلہ ان کو اٹھا کر لے جائے. تو بھائی یوسف نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم الیوم کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے, میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا ہو, کیونکہ دوستو کبھی بیٹا معاف کر دیتا ہے لیکن ابا کہتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے نے تو معاف کر دیا ہے, میں بحیثیت باپ کے معاف نہیں کرتا, تم نے میرے بیٹے کو کیوں ستایا. بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو کسی نے ستایا تو بندے نے تو معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اس لیے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرے نبی یوسف علیہ السلام کو کس لیے کنویں میں ڈالا تھا, کس جرم کی بنا پر تم نے اس کو ستایا تھا, تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. لہٰذا ہے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے رو رو کر دعا مانگیں, آسمان سے معافی حاصل کیجئے. بھائی یوسف علیہ السلام تو معاف کر دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی دلوا دیجئے تاکہ قیامت کے دن ہم سب بھائیوں کی ذلت پریشانی ختم ہو جائے. ارے یعقوب علیہ السلام نے تقریباً 20 برس تک دعا مانگی, 20 برس تک, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اس سے پہلے انہوں نے دیکھیں 40 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی دعا مانگی تھی, 40 برس کے بعد جا کے دعا قبول ہوئی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے, آج ہماری دعا 6 مہینے بھی قبول نہ ہو تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں. 6 مہینے تو بھائی بڑی چیز ہے, ہم تو رات کو دعا مانگتے ہیں اور صبح دیکھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں, آثار تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھے سادے ایسے مجذوب تھے, کسی نے ان سے کہا کہ مجھے سخت کھانسی نزلہ ہے, دعا کر دیجئے کہ میں اچھا ہو جاؤں. رات کو دعا مانگی, صبح ان سے پوچھنے گئے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ دعا مانگتے رہو دوستو, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, نبیوں کے طریقے پر چلنا چاہیے, کوئی پرواہ مت کرو, دعا فائدے سے خالی نہیں ہے. اگر قبولیت میں دیر معلوم ہو تو دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن کبھی اس کا ظہور دیر سے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو محبوب رکھتے ہیں اس سے چاہتے ہیں کہ کچھ دن اور دعا مانگ لے, کچھ دن اور میری چوکٹ پر پڑا رہے. قبول تو فوراً کر لیتے ہیں, ظہور دیر سے کرتے ہیں تاکہ بندہ کچھ دن گڑ گڑاتا رہے, میرا نام لیتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے, مجھے پکارتا رہے. مجھے اس کا یہ پکارنا اچھا لگتا ہے, ورنہ اگر جلد قبول کر لوں گا تو یہ ظالم جو ہے یہ بھاگ جائے گا جلدی سے. ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امید نہ برانا. ہماری امید جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, یہی ہماری امید پوری ہو رہی ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بہت دن تک یعنی اپنی درخواست پیش کرتا رہے, مناجات کی لذت لیتا رہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ, جب بندہ کہتا ہے اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ, تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں بندے کی فریاد سے. میں اپنے بندوں کی اس آواز سے بے حد خوش ہوتا ہوں, ان کا یا خدا یا اللہ کہنا, اے میرے مالک, یا اللہ, یا کریم, یا رحیم, یا کریم, یا اللہ, بس بار بار نعرے لے رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اپنے اللہ کے. پھر اپنی جو ہیں وہ درخواستیں پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں, یہ بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. اپنے بندوں کی ان اداؤں سے اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. لہذا دعا قبولیت میں کبھی دیر ہو جائے تو سمجھ لو کہ دعا قبول تو ہو گئی ہے, ظاہر نہیں ہوئی. ہماری مناجات سے اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں, ہماری لذت مناجات سے ہم مسرور ہو رہے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا مقصد دعا کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے, ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہمارا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ والوں کا جو مراد ہوتا ہے, مراد ہوتی ہے ان کی دعا مانگنے میں کیا ہوتی ہے, ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارا کام بن جائے, لیکن اللہ کے عاشق جب دعا کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عاشقوں کی مراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ اس شیریں دہن یعنی محبوب حقیقی سے کچھ دیر تھوڑی گفتگو اور لذت مناجات لے لیں. اور فرمایا کہ اگر تم دعا کے ظہور میں نامراد ہوئے, تمہارا کام نہ بنا, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش بھی کرتے ہیں, محبت کی تکمیل فرماتے ہیں. جس شخص کی ہر دعا قبول ہو جائے, جس شخص کی ہر آرزو پوری ہو جائے, وہ اللہ کا عاشق کامل نہیں ہے. تکمیل محبت کے لیے میرے دوستو نامرادی لازم ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہوتی نہ یوں تکمیل محبت, اپنی تمنا ہوتی جو پوری. واہ واہ, سبحان اللہ. محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جس کی ہر تمنا پوری ہو جائے, پھر وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی یاد میں تڑپتے رہو, یہی حیات ہے. ہاں, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے شعر میں, دل مضطرب کا یہ پیغام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے, یہی بس محبت کا انعام ہے. اور فرماتے ہیں آگے, دیکھیے غور سے سنیں, جو آغاز میں فکر انجام ہے, تیرا عشق شاید ابھی خام ہے, کچا ہے. آغاز میں شروع میں اس کو سوچ رہا ہے کہ داڑھی رکھ لوں گا تو کیا ہوگا, میرا پردہ کر لوں گا تو کیا ہوگا, غیر شی تقریبات پہ نہیں جاؤں گا, رشتے سب جتنے بھی رشتے ہیں سب ٹوٹ جائیں گے, چھوڑ دیں گے ہمیں, کیا ہوگا کیا ہوگا, اگر یہ کر لوں گا تو کیا ہوگا. فرمایا کہ یہ تمہارا عشق ابھی کچا ہے, کیونکہ عاشق کیا کہتا ہے کہ جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا کچھ انجام پر. عشق نہیں سوچتا, انجام کار تو اللہ نے متقین کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. والعاقبت للمتقین, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انجام متقین کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. اللہ پہ مرنے والا کبھی بھی پچھتاتا نہیں ہے, دنیا پہ مرنے والا کو ہمیشہ ہمیشہ پچھتاوا رہتا ہے. تو دنیاوی عاشق کو وہ تڑپتے رہتے ہیں, مصیبت میں تڑپتے رہتے ہیں, کبھی ان کو لیلا مل گئی, کبھی ان کو ان کی معشوقہ مل گئی تو تب بھی تڑپ رہتی ہے, نہ ملی تب بھی تڑپ رہتی ہے, دنیا مل گئی پھر بھی چین نہیں ہے, نہ ملے پھر بھی چین نہیں ہے, کسی حال میں ان کو سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا. لیکن اللہ والوں کی زندگی عجیب ہوتی ہے میرے دوستو. اللہ والوں کے جو دل میں سکون ہوتا ہے نا, یہ ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہوتے, ان کا سکون ظاہری اسباب سے درآمد نہیں ہوتا. دنیا داروں کا سکون تو ظاہری اسباب سے درآمد ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے پیسے مل گئے, وہ بڑا خوش ہو رہا ہے, اچھی گاڑی نئی گاڑی لے لی اس نے 90 لاکھ روپے کی, بڑا خوش ہو رہا ہے, ہے نا, اس کو اپنی جاب میں پروموشن ہو گئی, بڑا خوش ہو رہا ہے, ہے نا, تو اس سے اسی سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ والے ایک ایسی ذات سے اپنا تعلق کر لیتے ہیں جو سرچشمائے سکون اور اطمینان اور سکینہ کا مرکز ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی فنا نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے, تو ان کا سکون بھی ہمیشہ دائمی رہتا ہے. برعکس دنیا داروں کا سکون کیونکہ یہ اسباب پہ منحصر ہے, तो असबाब बदलते रहते हैं, कभी कम हो गए पैसे, कभी गाड़ी पुरानी हो गई, कभी जो लैला थी वो बूढ़ी हो गई। तो अब क्या हुआ कि उनके जो सुकून के और राहत के असबाब थे उनमें तगैयुर आ गया, तब्दीली आ गई, वो आला मारज़ी ज़वाल है, हमेशा बदलते रहते हैं, तो इनके सुकून भी कम होता रहता है। तो अल्लाह वाले मज़े में हैं, दुनिया वाले मज़े में हैं। दोस्तों अल्लाह वाले मज़े में हैं, इनका सुकून का ताल्लुक इनके अंदर की सल्तनत से होता है, अंदर के कुर्ब के बाद अल्लाह इनको अता फरमाते हैं, उसी में हमेशा ये मस्त रहते हैं। और मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लुत्फ जन्नत का तड़पने में जिसे मिलता न हो, वो किसी का हो तो हो लेकिन तेरा बिस्मिल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। हकीकी दोस्तों सुकून और इत्मीनान अल्लाह की याद में है, अल्लाह की याद में है, कोई सहारे के काबिल नहीं है। जितने भी सहारे हैं, चाहे बीवी हो, चाहे शोहर हो, औलाद हो, घरवाले हो, सारे सहारे ख़त्म हो जाएंगे। क़यामत के दिन ये हमें पहचानेगी भी नहीं, माँ बाप हमें नहीं पहचानेंगे, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेंगे। लेके लेके जाएंगे, कहेंगे कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, यौम यफिर्रु मर्उ मिन अखी, भागेगा भाई भाई से भागेगा, है ना। ये सब रिश्ता सब भूल जाएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन वो रिश्ता जो अल्लाह के लिए किया हो, मुत्तकी लोग होंगे, एक दूसरे की सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, दुनिया की हकीकत हमारे दिल में खोल दे। दुनिया जो है गम की जगह गम, इसको इसका गम जो है वो दिल में पालना नहीं चाहिए। दुनिया जो है वो आने जाने की चीज़ है, हम जो गम पालना चाहिए वो अल्लाह की मोहब्बत का गम है। अल्लाह की मोहब्बत का गम ऐसा है सारे गमों को निगल जाएगा। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबी व रहमतिक या अरहमर रहीम।